بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد.
جو عبرت کے قصے ہیں بزرگوں کے، بڑوں کے، ہمارے اسلاف کے، سلف صالحین کے، اور ان کے جو ارشادات ہیں، انہیں اسی لیے پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور پھر ہم بھی کچھ یہاں سے ارادے کر کے اٹھیں اور کچھ تو شروع کریں، کچھ تو شروع کریں. ایک جو ہماری روٹین ہو گئی ہے، اس پر اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ہو جاتی ہیں، اس طرح مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں، ذکر کی مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جتنا وقت بھی اللہ کے لیے خرچ ہو جاتا ہے، اس میں ترقی ہونی چاہیے. یہ مت دیکھو کہ کتنا وقت کار آمد ہو رہا ہے، کتنا وقت کام میں لگ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور جو وقت ضائع ہو رہا ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کی جائے. اس لیے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ایسی کوئی بیماری بھی نظر نہیں آ رہی ہے. کریں گے، وقت کی قدر کریں گے، دھیرے دھیرے پروگرس کریں گے، اور مرنے سے پہلے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے والے بن جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے کل انتقال ہو جائے. اس لیے وقت کی قدر کرنے والے بنو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے وقت کی قدر. یہ مرض الوفات میں وقت کی قدر کیوں کر پا رہے تھے؟ اس لیے کہ پوری زندگی اسی طرح گزری. یہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اپنے شیخ کو. وہی ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 24 گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا تھا. وقت کی قدر کرنے والے لوگ وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وقت کو مینج کیا جائے. یہ ٹائم مینجمنٹ کورسز آتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بغیر کسی کورس کے ٹائم کو مینج کیا، اور اس طرح مینج کیا کہ مثالیں نہیں مل سکتی ایسی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قدر تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کے ذریعے آخرت بنتی ہے. یہ وقت اگر ضائع کر دیا تو آخرت کا اتنا حصہ ہمارا ضائع ہو گیا. تو ٹائم ٹیبل ایک بناتے تھے، نظام الاوقات. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے 24 گھنٹے میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اس کی فہرست، اس کی لسٹ، اعمال اور معمولات. اعمال، شریعت نے مجھے کن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، معمولات، اور میں نے اپنے لیے اپنے شیخ کی سرپرستی میں کیا چیزیں مقرر کی ہیں، اور دنیاوی معمولات، شاپنگ ہے، کھانا پینا ہے، یہ بھی معمولات ہیں. تو اعمال وہ چیزیں جو شریعت نے مجھے بتلائی ہے، جو فرض کی ہے، واجب کی ہے، جو ضروری ہیں. معمولات وہ چیزیں جو نفلہ ہے، مستحب ہے، یا میرے شیخ کی بتلائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو میں نے اپنے لیے جو ضروری قرار دیا ہے کہ اشراق میرے معمول میں ہے، مجھے پڑھنا ہے اشراق، تہجد میں ضرور پڑھوں گا، اتنا ذکر ضرور کروں گا، اتنی تلاوت ضرور کروں گا، معمولات اور دنیاوی کام کاج، یہ تین چیزیں ہیں ہماری. تو ان تینوں چیزوں کو پہلے مقرر کرو کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، اور پھر 24 گھنٹے کا ایک نظام بناؤ، ٹائم ٹیبل. یہ کام یہاں ہوگا، یہ کام یہاں ہوگا، یہ کام یہاں ہوگا، یہ کام یہاں ہوگا. سب سے پہلے 5 وقت تک کی نمازیں مقرر ہو جائے گی، اس کے لیے وقت طے ہے. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوسرے کاموں کو فٹ کرتے چلے جاؤ. پھر ہر دن برابر نہیں ہوتا، تو منڈے سے فرائیڈے تک دن برابر ہوتے ہیں کام کرنے والوں کے لیے، سیٹرڈے سنڈے الگ، ہالیڈیز اور چھٹیوں کے دن الگ. الگ الگ دن کے لیے پہلے سے ایک ٹیمپلیٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور پھر اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چلو. تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وقت برباد ہونے سے بچے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، دینی دنیاوی ہمارے بہت سارے کام ہو جائیں گے. جیسے دسیوں چیزیں ذہن میں ہے سیٹرڈے کو، سنیچر کو، کہ کل صبح فجر سے لے کر ظہر تک میں فارغ ہوں سنڈے، اور ظہر سے عصر تک بھی فارغ ہوں، تو میرے بہت سارے کام ہیں وہ میں کر لوں گا. فنا بیمار ہے اس کی خبر لینے کے لیے جانا ہے، گارڈننگ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، مگر ٹائم ٹیبل نہیں بناتا. یہ نہیں کہتا کہ فجر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد اشراک، اس کے بعد اشراک تک تلاوت، پھر اشراک، پھر ناشتہ، اور ناشتے سے فارغ ہو کر 8 بجیں گے تو 8 بجے میں گارڈننگ شروع کر دوں گا، 10 بجے تک گارڈننگ کروں گا، اس کے بعد 2-3 مریض ہیں ظہر تک میں ان کی ملاقات کر لوں گا. ٹائم ٹیبل نہیں بناتا، کچھ نہیں ہوگا، عموماً کچھ نہیں ہوتا. یہ کروں، وہ کروں، کروں نہ کروں، ابھی کروں، بعد میں کروں، چلا جاتا ہے. اس لیے اعمال، معمولات اور کام کاج، دنیا کے لیے کام کاج، اعمال، معمولات اور کام کاج، یہ تینوں کو مقرر کرو. اب اعمال جو ہے وہ تو ضروری ہے ہی، وہ تو شریعت کا تقاضا ہے. معمولات وہ اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے، معمولات کے بغیر اعمال پختہ نہیں ہوں گے، تو یہ بھی ضروری ہوا. اور دنیاوی کام کاج، تو دنیاوی کام کاج میں ذرا غور و فکر کرو، اس لیے کہ دنیاوی کام کاج میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں وقت کا ویا ہوتا ہے. اسی طرح دینی کام کاج جو اجتماعی شکل کے ہوں، جیسے دعوت و تبلیغ کا مشغلہ ہے، ذکر کی مجلس ہے، شیخ کی مجلس ہے، یہ اجتماعی. تو اجتماعی جو معمولات ہیں ان میں بھی اس کا خیال رکھو کہ کہیں اجتماعی معمول کے بعد دوستوں کے ساتھ وقت ضائع تو نہیں ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارا جو ضروری معمول ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، مگر آدھے گھنٹے کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک، وقت ضائع ہو گیا ہمارا. اب یہ یہاں بیٹھے رہے تو گھر جو کام کرنا تھا وہ نہیں ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی، ذکر نہیں ہوگا. مینج کرنا سیکھو، گھڑی کی طرف نظر رکھو. تو وقت کی قدر اور وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے بہت سارے کام کرنے کے ہیں، جو ہماری تقریر جو چھپی ہے متاع وقت کی قدر، ویلیوئنگ دی اسیٹ آف ٹائم، انگلش میں بھی چھپ گئی ہے، اس میں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، مگر اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے، نظام الاوقات. نظام الاوقات جب ٹائم ٹیبل ہوگا، رمضان کا الگ ٹائم ٹیبل، رمضان کے علاوہ کا الگ ٹائم ٹیبل، حرم شریف کا الگ ٹائم ٹیبل، لیسٹر کا الگ ٹائم ٹیبل، سفر میں ہے تو الگ ٹائم ٹیبل، گھر پر ہے تو الگ ٹائم ٹیبل، پہلے سے ٹیمپلیٹ تیار ہو. ہالیڈیز کا الگ ٹائم ٹیبل، ورکنگ ڈیز کا، کالج اسکول ڈیز کا، مدرسے کے الگ ٹائم ٹیبل، بیمار ہے تو الگ ٹائم ٹیبل، تندرست ہے تو الگ ٹائم ٹیبل. تو سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو کہ مجھے فلو ہو گیا ہے اب میں کیا کروں، پہلے سے آپ نے سوچ لیا ہے کہ فلو میں آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہوگا جتنا تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے. تو لاسٹ ٹائم میں نے پرائیورٹیز کن اعمال کو دی تھی وہ نوٹ کر لو کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نظام الاوقات بناؤ. نظام الاوقات، نظام الاوقات جب کسی کا ہوتا ہے تو پھر اسے اس بات کا بھی احساس رہتا ہے کہ میں کہیں میری طاقت سے زیادہ کام تو نہیں لے رہا ہوں. نظام الاوقات نہیں ہوتا پر از اینڈ وین کام میں مشغول ہوگا تو لیتا ہی جائے گا، اور جب لیتا ہی جائے گا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کتنا لے رہا ہوں، کیا چھوڑ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. دیکھو پوری دنیا میں کالج اور یونیورسٹی میں جتنے لوگ پڑھتے ہیں اور مدارس میں جتنے لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنے وقت مقررہ پر اپنا کورس ختم کر لیتے ہیں. 4 سال میں ڈاکٹر ہو جاتا ہے، 3 سال میں اکاؤنٹنٹ ہو جاتا ہے، 6 سال میں عالم ہو جاتا ہے، 2 سال میں مفتی ہو جاتا ہے. کیوں یہ کیوں یہ کامیابی کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا ایک نظام الاوقات ہے، اس میں چلنا ہی پڑتا ہے کہ ستمبر میں اسکول شروع ہوگی اور جون میں ختم ہوگی. پہلا ٹرم اتنا ہے، دوسرا ٹرم اتنا ہے، تیسرا ٹرم اتنا ہے، پہلے ٹرم میں اتنی تعلیم ہوگی، دوسرے ٹرم میں اتنی تعلیم ہوگی. منڈے ٹو فرائیڈے صبح 9 بجے سے 4 بجے تک کلاس ہوں گے. سب نظام الاوقات، ایز اینڈ وین ہوتا تو نہ ہوتا. اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کو بہت دل لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا، ایز اینڈ وین. تو کبھی کبھی پی ایچ ڈی میں 7 سال بھی نکل جاتے ہیں، 8 سال بھی نکل جاتے ہیں. ایز اینڈ وین وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لکھتا ہے. تو نظام الاوقات بھی بناؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے ایک نظام الاوقات بنایا تھا، ایک ٹائم ٹیبل بنایا تھا. اور پھر ایک تو ایک ٹائم ٹیبل بنانا اور پھر پابندی نہ کرنا. تو ٹائم ٹیبل بنایا تھا اور پابندی کرتے تھے، اور اتنی پابندی تھی ٹائم ٹیبل کی کہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو دیکھ کر گھڑی میں دیکھے بغیر ہم وقت بتلا سکتے تھے. اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ دوپہر کا کھانا 12 بجے کھاتے ہیں، تو ہم جب ان کو کھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو گھڑی میں دیکھے بغیر سمجھ میں آ جاتا تھا کہ 12, 12:15, 12:30 ہوئے ہوں گے. وقت ان کا فکس تھا کہ جو خطوط میرے اوپر آتے ہیں ان خطوط کا جواب صبح 7 بجے مثلا. تو ان کو جب دیکھتے تھے خط لکھواتے ہوئے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ 7, 8, 8:30 ہوں گے. جب وہ شروع کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ 7 بجے ہیں، اسی لیے خط کو لکھوانا. اتنے پابند ہیں. تو اللہ تعالی شانہو نے ان کے وقت میں بہت برکت پیدا کی، اتنی برکت پیدا کی، اتنی برکت پیدا کی، اتنی برکت پیدا کی کہ دوسرے سارے کاموں کو ایک طرف رکھ دیجئے، صرف آپ نے جو کتابیں لکھی وہ کتنی ہیں؟ کئی سو کتابیں لکھی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے. اس کے علاوہ باقی اس زمانے میں سفر آپ نے کتنے کیے؟ تو اس زمانے کا تو یہاں سے ننیٹن جتنا سفر بھی بہت لمبا ہوتا تھا اس زمانے میں، تو سفر کتنے کیے، سفر میں بیانات کتنے کیے، پھر مریدوں کے ساتھ بات چیت، مریدوں کی بات سننا، ان کو سمجھانا، مریدوں کے خطوط، یہ سب تو پتہ نہیں اور کتنا کام کیا ہوگا. صرف کتابیں کئی سو لکھی. شروع شروع میں مدرسوں میں پڑھایا وہ الگ، اس لیے کہ وقت کی قدر. جو وقت کی قدر کرتا ہے نظام الاوقات بناتا ہے، اور نظام الاوقات بنا کر اس میں ریگولیرٹی کے ساتھ ڈیلی اپنا عمل کرتا ہے تو پھر اس میں اللہ بھی برکت پیدا فرماتے ہیں، برکت پیدا فرماتے ہیں. تو دوسروں کے کام جو 6 گھنٹے میں ہوں گے، اس شخص کا کام وہی 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. آپ کے دل میں آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیوخ کی بہت زیادہ قدر تھی، آپ شیخ وقت ہو گئے تھے، اس کے باوجود اپنے بڑوں کے سامنے بہت ادب سے رہتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو والہانہ محبت تھی اور عقیدت بھی بہت زیادہ تھی. آئے تھانہ بھون حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں, تو جب کوئی بڑا آتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے, بڑوں میں سے کوئی آتا ہے, تو ہمارے جو فرض واجب ضروری اعمال کے علاوہ دوسرے اعمال ہوتے ہیں وہ ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ہو سکتے ہیں چھوٹ بھی جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا احترام ضروری ہے, ان کا اکرام ضروری ہے. تو اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, مگر وہ جو ایک طبیعت بن گئی تھی معمولات کو پورا کرنے کی, تو ضبط نہیں ہو سکا. اندر سے اس طبیعت نے مجبور کیا اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس وقت میرا تفسیر لکھنے کا معمول ہے, اگر اجازت ہو تو میں تفسیر کا کام کر کے آ جاؤں. دیکھو مجبور ہو گئے. تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا ہے, ضرور جائیے کیجئے کام, بہت اچھا ہے. یہ چلے گئے, گئے اور زیادہ دیر تک اس کام کو کر نہیں سکے, اس لیے کہ شیخ کی طرف اور اپنے استاد کی طرف بھی دل لگا ہوا تھا, مگر کچھ نہ کچھ کام اس دن بھی کیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں بھی وہ کام ضرور کیا. تو آج جو ہے وہ شاہکار ہے علمی, بیان القرآن, بیان القرآن علمی شاہکار. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب بیان القرآن ہاتھ میں اٹھا کر لی اور دیکھی, تو اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں عالم الناس تھے, سب سے بڑے عالم اس روئے زمین پر, وہ اور علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی, یہ دو حضرات اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم دونوں. تو انہوں نے جب بیان القرآن اٹھائی اور بیان القرآن کو دیکھی, پڑھا تھوڑا اس کا حصہ, تو آپ نے فرمایا کہ عربی زبان سے اب اردو میں بھی علوم منتقل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. اس کو دیکھ کر کے کہا کہ اب اردو میں بھی علم آ گیا ہے. تو وہ چونکہ اکیڈیمک لیول کی سوچ رکھتے تھے, تو اکیڈیمک لیول سے انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو بہت علم ہے, بھرا ہوا ہے بیان القرآن. اسی لیے چھوٹے موٹے مولوی, کچے پکے مولوی کے بس کی تو وہ کتاب بھی نہیں ہے بیان القرآن, حالانکہ اردو میں ہے مگر وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. علوم سے بھری ہوئی ہے وہ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ مجھے بھی آپ کو بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے. آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں اور ہوں گے جنہیں میں جانتا نہیں, مگر ہیں ایسے بھی ہیں جو ایک نظام الاوقات سے چلتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے چلتے ہیں, مگر ان کی خدمت میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے نظام الاوقات میں چلتے ہوئے وقت کو کارآمد بناؤ. ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم ٹیبل تو بہت اچھا ہے مگر وقت ضائع ہو رہا ہے, وقت ضائع نہ ہو. اور میرے جیسے لوگ جن کا کوئی نظام الاوقات ہی نہیں, ٹائم ٹیبل ہی نہیں, جب جی میں آیا سو گئے, جب جی میں آیا اٹھ گئے, جب جی میں آیا کھانا کھا لیا, جب جی میں آیا, یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ نظام الاوقات بناؤ کہ یہ سونے کا وقت ہے, یہ جاگنے کا وقت ہے, یہ پڑھنے کا وقت ہے, یہ ذکر کا وقت ہے, یہ کتاب لکھنے کا وقت ہے, یہ پڑھنے کا وقت ہے, یہ پڑھانے کا وقت ہے, یہ اپنے دنیاوی معاملات وغیرہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کرو, اور وقت مقرر کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو. وقت کی جو شخص بھی قدر کرتا ہے اس کا اسلام بہت عمدہ ہو جاتا ہے, اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا اس کا اسلام, اگر وہ فرائض واجبات پر بھی عمل کر رہا ہے مگر وقت کا خیال نہیں رکھتا, وقت کی قدر اور وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتا, اس کا اسلام حسن نہیں ہوگا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ایک مسلمان کے اچھے اسلام میں سے یہ بات ہے کہ وہ چھوڑ دے لا یعنی کو. اور لا یعنی کا کیا مطلب؟ وہ چیز جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. لا یعنی. اب یہ لا یعنی میں ہمارا کتنا وقت گزر جاتا ہے، گپ شپ کی مجلسیں ہماری جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں لا یعنی ہی ہوتی ہے، اور کیا. ادھر ادھر کی ہم باتیں کرتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کی بات ہو رہی ہے، کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، عورتیں جو ہے وہ بازاروں میں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا اس کی باتیں کرتی ہیں، فیشن میں کون سی چیز چل رہی ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں. جو غیبت ہے، تہمت ہے، حرام باتیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو جائز ہے، مباح ہے. پالیٹکس کی باتوں میں ہمارا کتنا وقت چلا جاتا ہے. تو بھائی وقت کی قدر کرو. وقت کی قدر کس طرح کی جائے؟ نمبر ایک، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ وقت کا سب سے برا مصرف یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہو. یہ وقت کو خرچ کر کے آپ نے نقصان پہنچانے والی چیز کو لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص 1000 پاؤنڈ لے کر دکان میں جائے اور بہت سارے سانپ خرید کر کے اپنے گھر میں چھوڑ دے. تو اپنا وقت جو ہے وہ اس نے خرچ کیا اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے لیے جہنم کو گرمایا جا رہا ہے، جہنم گرم ہوئی اس عمل سے، اللہ کی لعنت متوجہ ہوئی، اللہ کا غضب متوجہ ہوا، اللہ کا غصہ بدترین کام جس میں وقت کو خرچ کیا جائے. اس کے بعد لا یعنی، لا یعنی ایسا کام جس کا دنیا میں بھی فائدہ نہیں آخرت میں بھی فائدہ نہیں. تو ایسا کوئی کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو. نمبر دو، ایسا کوئی کام مت کرو جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. نمبر تین، اللہ کی نافرمانی اور لا یعنی کو چھوڑ کر جب آپ ایسا کام کریں گے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے، تو دیکھو کہ اس کام کو کرنے میں دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا. اگر دنیا کا فائدہ ہے تو دیکھو کہ یہ ضروری ہے، فائدہ تو ہے دنیا کا مگر ضروری ہے، اسے چھوڑ کر اگر اس کی جگہ پر میں کوئی آخرت میں فائدے کی چیز کر لوں تو کیا حرج ہے؟ تو لایانی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لایانی بھی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے ہفتے میں آپ کو ضرورت ہے 100 پاؤنڈ کی اور 500 پاؤنڈ کما لیے، اور آپ کا کام ایسا ہے کہ ہر ہفتے 100 کی جگہ پر 500 کما سکتے ہیں آرام سے 8 گھنٹے کام کر کے. اب آپ کو اوور ٹائم مل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے، آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، یہ 500 پاؤنڈ کافی ہے یا نہیں؟ آپ کچھ اللہ کے راستے میں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ بھی نہیں ہے؟ تو پھر یہ اوور ٹائم کا 1 گھنٹہ آپ خرچ کر کے اور 50 پاؤنڈ کمائیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ 1 گھنٹہ دین کے کام میں خرچ کرو دنیا کے بجائے. ہاں اگر یہ ہے کہ یہ میں 1 گھنٹہ اوور ٹائم کر کے 50 پاؤنڈ کما کر کسی مسکین کی مدد کروں گا، یہ الگ بات ہے. یعنی دنیا کو فائدہ پہنچانے والی چیز کی اگر ضرورت نہ ہو تو اس کی جگہ پر ایسا کام کریں کہ جس سے دین کا فائدہ ہو. اور اگر آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو گناہ بھی نہیں ہے، لایانی بھی نہیں ہے، دنیا میں فائدہ پہنچانے والی چیز بھی نہیں ہے، آخرت میں فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، تو اس وقت بھی یہ سوچو کہ میرے پاس اس وقت یہ دو چوائس ہے. اس وقت میں تلاوت بھی کر سکتا ہوں اور کسی عالم کی مجلس میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، تو میرے لیے زیادہ مفید کون سا کام ہے؟ وہ کام کرو جو زیادہ مفید ہو. اور یہ سیکھیں گے کیسے؟ علماء کی مجلسوں میں اس طرح بیٹھیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھ میں آئے گا، شریعت کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، یہ کلچر سمجھ میں آئے گا. کلچر جیسے مجھے اگر کوئی تجارت کے بارے میں کوئی سوال پوچھے تو ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کہوں کہ یہ کرنے میں فائدہ ہے، تو سارے تاجر کہیں گے کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے تجارت کا، اس لیے آپ کو یہ obvious نظر آتا ہے، مگر یہ اتنا obvious نہیں ہے، اس میں نقصان ہے اس میں فائدہ ہے. اگر کسی بیماری کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہو رہا ہو تو ہمیں جو چیز obvious نظر آئے گی وہ ڈاکٹروں کو نہیں، ڈاکٹر کہیں گے کہ نہیں آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے آپ جس چیز کو مفید سمجھ رہے ہیں وہ مفید نہیں، مفید یہ شکل ہے. جیسے کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے دوا کھاتے رہنے میں فائدہ ہے، مگر ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لانگ ٹرم کو دیکھ کر کے ہم آپ کے لیے یہ فیصلہ کر دیں کہ آپ آپریشن کرا لو. وہ ان کی فیلڈ ہے. تو اسی طرح ہم لوگ مسلمان تو ہیں مگر علم کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، اور علم ہی شریعت ہے. تو علم جتنا کم ہوگا شریعت سے تعلق اتنا کم، اور علم جتنا بڑھے گا شریعت سے اتنا تعلق زیادہ. اور پھر جو اہل علم ہوتے ہیں ان میں بھی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں اور ظاہر اور باطن دونوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے سامنے جو چیز کھلتی ہے، جیسے کنسلٹنٹ کے سامنے جو چیز کھلتی ہے وہ جی پی کے سامنے نہیں کھلتی، اور سرجن کے سامنے جو چیز کھلتی ہے وہ کنسلٹنٹ کے سامنے نہیں کھلتی. تو اس میں بھی درجات ہوتے ہیں. تو علماء کے پاس بیٹھنے سے، ان کی باتوں کو بار بار سننے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، مجھے کس وقت کون سا عمل کرنا چاہیے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ وتر کی نماز کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو وتر کی تین رکعت پڑھنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو ثواب کے بہت حریص ہیں، مجاہدہ آپ تو بہت کرتے ہیں، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو مجاہدہ زیادہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ثواب فل، اور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو مجاہدہ کم ہو جاتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ثواب آدھا ہو جاتا ہے. تو دیکھو شریعت کی ہمیں چونکہ اتنی سمجھ نہیں جتنی ان کو، اس لیے ہمیں یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ اور یہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں دو رکعت. حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے یہ فرمایا کہ اصل میں حدیث پر جب نظر گزری میری تو حدیث سے مجھے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد دو رکعت جب بھی پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ثواب تو زیادہ ہے، مگر بیٹھ کر پڑھنے میں اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہوگا، اس لیے کہ اتباع سنت ہے. اتباع سنت ہے. اس کی مثال جیسے آپ 5 ایکڑ کا ایک پلاٹ خرید لو شہر کے باہر، تو 5 ایکڑ، اور شہر کے بیچ میں 1/4 ایکڑ کا پلاٹ خریدو، تو دیکھو یہ چھوٹا لگتا ہے وہ بڑا، مگر ویلیو اس کا زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا لوکیشن بہتر ہے. تو اسی طرح کھڑے ہو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے میں ثواب بڑا نظر آتا ہے، مگر اس کا ویلیو کم. اور اتباع سنت کرتے ہوئے بیٹھ کر دو رکعت پڑھنے میں ثواب کم نظر آتا ہے، مگر ویلیو زیادہ. تو نفع جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک نفع یہ ہے کہ ثواب کی گنتی، کوانٹیٹی کتنی ملی، اور دوسرا نفع اس کا وزن کتنا ہے، وزن. تو اتباع سنت میں وزن بڑھ جاتا ہے، ویلیو بڑھ جاتا ہے، کوالٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ کہ کس وقت کون سا عمل کرنا چاہیے، جیسے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے تو یہ کامن نالج ہے، سب جانتے ہیں کہ سب سے اچھی عبادت کیا ہے، سب سے اچھی عبادت اس وقت جی طواف. اس لیے کہ طواف مکہ مکرمہ سے باہر نہیں ہو سکتا،
اب جب وہاں پہنچے ہیں تو یہ عمل کرو اس سے کہ یہ عمل پھر دوبارہ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ واپس نہ آئے. ہو سکتا ہے زندگی بھر نہ آئے, اس سے زیادہ طواف کرو. رمضان المبارک کے اخیری عشرے میں اعتکاف کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ سنت اعتکاف رمضان المبارک کے اخیری عشرے ہی میں ہو سکتا ہے, باقی سارے کام اخیری عشرے سے باہر ہو سکتے ہیں. ایک بزرگ تھے وہ حج کے لیے روانہ ہوئے, حج کے لیے روانہ ہوئے اور پڑاؤ ڈالا. لمبا سفر ہوتا تھا تو پڑاؤ ڈالتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, تو پڑاؤ ڈالا ایک بستی میں. پڑاؤ ڈالا تو کہیں استنجا وغیرہ کے لیے جانے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں مردار گدھے کے گوشت کو کاٹ رہے ہیں اور برتن میں بھر رہے ہیں, مردار گدھا. تو ان کو شبہ ہوا کہ یہ عورتیں یہ جنگل میں جو مردار گدھا پڑا ہوا ہے اس کے گوشت کو کاٹ کر لے جا رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا مطعم ہو, ٹیک اوے ہو, یہ کھانا پکا کر کے بیچنے کا کام کرتے ہوں اور لوگوں کو دھوکے سے ایسے مردار جانور کا گوشت کھلا رہے ہوں. تو نگرانی کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور اگر ایسی بات ہے تو پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے, اتھارٹیز کو اطلاع کرنی چاہیے. تو یہ بہت حکمت عملی سے پیچھے پیچھے چلے, پیچھے پیچھے چلے تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس کی خوشبو آئی, ان کو خوشبو آئی کہ اندر کھانا پک رہا ہے, سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں. تو جاسوسی کر رہے تھے باہر سے, یہ نیک آدمی تھے, بڑے بزرگ تھے. جب کھانا پک کر کے تیار ہو گیا, یہ ادھر ادھر چکر یوں لگا رہے تھے اس گھر کے آگے پیچھے, اور پرانے زمانے کے مکانات اندر اگر کوئی بات کرے تو باہر سنائی دے. جب کھانا تیار ہو گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ اندر دسترخوان وغیرہ بچھایا جا رہا ہے, کھانے کی تیاری ہو رہی ہے. اور جب کھانے کی تیاری ہو گئی تو گھر میں جو ماں تھی, ماں, اس نے اپنی بچیوں سے کہا کہ میری بچیوں, اللہ تعالی شانہ نے گدھے کے گوشت کو تو حرام کیا ہے اور پھر گدھا بھی مردار, مگر تمہارے نانا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے نانا نے میرے جیسی اور تمہاری جیسی مجبور عورتوں کے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے, جبکہ ان پر تین دن گزر جائیں بھوک کی وجہ سے اور موت کا خطرہ ہو, اس لیے بسم اللہ کرو اور کھاؤ. وہ بیوہ تھی, بچیاں تھیں اس کی جوان, اور کوئی مرد کمانے والا نہیں تھا, بریڈ وینر کوئی نہیں تھا. یہ انہوں نے سنا فت ہو گئے کہ اللہ اکبر, یہ کیا ہو گیا. گھر میں دروازہ کھٹ کھٹا کر داخل ہو گئے اور کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ, مت کھاؤ یہ کھانا, مت کھاؤ یہ کھانا, مت کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور اسے مردار گدھے کا گوشت کھانا پڑے اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, وہ مجبور ہو گئے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, رک جاؤ رک جاؤ. اور انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں میں حلال کا انتظام کر کے آتا ہوں. یہ گئے اور اپنے جو خادم تھے ان سے کہا کہ حج کا ہمارے پاس جتنا سرمایہ ہے سب مجھے دے دو, اور جا کر کے کہا کہ یہ آپ لے لیجئے, حرام نہ کھائیے آپ, جب تک کھاتے ہو سکے اس میں سے کھائیے آپ, اور اپنا سفر ملتوی کر کے واپس چلے گئے. دیکھو یہ ایک طرف حج اور دوسری طرف آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کو مٹانا, ان دونوں میں کون سا کام اہم ہے؟ یہ ایموشنل آدمی نہیں کر سکتا. ایموشنل آدمی حج کے لیے چلا جاتا, زیادہ سے زیادہ $5-25 پکڑوا دیتا, حج کے لیے چلا, یہ نہیں گئے, یہ نہیں گئے, واپس چلے گئے, واپس چلے گئے, پہنچ گئے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں. حج کا زمانہ پورا ہو گیا، حج کا زمانہ، اب جو حج کے لیے گئے تھے وہ بہت ثواب لے کر آئے، حج کی فضیلتیں، ایک ایک عمل کی فضیلتیں، ثواب بہت ملا ان کو، اتنا لمبا سفر اور پھر وہاں طواف، عمرہ، حج، وقوف، پتہ نہیں کیا کیا گیا، تو ثواب بہت زیادہ. اور انہوں نے کیا کیا، اپنا سارا پیسہ ایک بیوہ عورت کو دے دیے، یتیم لڑکیوں کو دے دیے، تو ثواب ان کو کم ملا، وہاں ثواب زیادہ، یہاں ثواب کم. مگر یہ شریعت مطہرہ کے مزاج کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ثواب کہاں زیادہ ہے، ثواب کہاں کم ہے یہ نہیں دیکھا. آخرت میں مفید زیادہ عمل کون سا ہے وہ کیا. اسی لیے بھائی علم جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اور اسی لیے علماء کے ساتھ تعلق رکھنا بھی بہت ضروری. جو علماء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو بھی بہت راہیں ملتی ہیں. اب حج سے فارغ ہونے کے بعد لوگ آئے تو حاجی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حج کا تذکرہ ہوتا ہے. تو حاجی جب حج کر کے واپس آئے تو ان سے جب ملے تو جو بھی حاجی ملتا تھا ان کے گاؤں کا ان سے کہتا تھا کہ آپ کو حج مبارک ہو، آپ کو حج مبارک ہو. تو یہ کہتے تھے کہ میں تو حج کے لیے آیا ہی نہیں تھا، حج مبارک. ارے یار آپ کیوں ایسا کہتے ہیں، مینا میں تو ہم ساتھ بیٹھے تھے، وقوف عرفات ہم نے ساتھ کیا تھا اور آپ منع کر رہے ہیں. نہیں بھائی میں نہیں تھا، میں تو راستے ہی سے واپس آ گیا تھا. ارے طواف تو ہم نے ساتھ کیا تھا، آپ منع کر رہے ہیں. بہت پریشانی ہے کہ کیا ہو گیا. اسی پریشانی کے عالم میں ایک رات یہ جب سوئے تو خواب دیکھا، اور خواب میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے یہ پیغام ان کو دیا گیا کہ تم نے ایسا عمل کیا، تم نے ایسا عمل کیا جو ہماری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا. آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدوں کا تمہیں دل میں اتنا احترام اور پاس رہا کہ تم نے اپنے حج کو قربان کر دیا، اور یہ فرض حج نہیں تھا، ان کا نفل حج تھا، حج کو قربان کر دیا، اور حج کو قربان کر کے ان کو دے دیا. تو ہمارے رسول، بلکہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ہاں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آل رسول کا اتنا خیال کیا کہ ہمارا دل باغ باغ ہو گیا. جب تمہارا عمل ہم تک پہنچایا گیا، اللہ نے ہمیں اطلاع کی فرشتوں کے ذریعے کہ فلاں امتی نے یہ عمل کیا، اتنا باغ باغ ہو گیا کہ میں نے اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے دعا کی کہ یہ اللہ جس نے میری آل کا اتنا خیال رکھا ہے تو آپ کوئی فرشتہ مقرر کیجئے جو اس کی طرف سے حج کر لے. تو کہا اللہ تعالی شانہ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اس شخص کی طرف سے ہر سال ایک فرشتہ قیامت تک حج کرتا رہے گا. تو کہا کہ تیری شکل میں جو لوگوں کو حاجی وہاں نظر آیا وہ فرشتہ تھا. خیر بات ذرا دور چلی گئی، اللہ تعالی شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ بہت خطرہ، گناہ کو زہر سمجھو دین کے لیے، گناہ کو کینسر سمجھو دین کے لیے، گناہ کو تباہی سمجھو، گناہ کو ہلاکت سمجھو. جتنی بری چیز سمجھا جائے گناہ کو وہ سمجھو، بچھو سمجھو، سانپ سمجھو، گناہ خطرناک. ہو جائے تو فوراً توبہ، گھر میں سانپ گھسنا ہی نہیں چاہیے، اور گھس جائے تو فوراً مارو، فوراً مارو اس کو. تو گناہ ہماری زندگی میں گھسنا ہی نہیں چاہیے، اگر گھسے تو توبہ کر کے مارو اس کو. لا یعنی وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ اس کو. فٹ بال کے تذکرے کا کیا فائدہ، یہ سب پولیٹکس کی باتیں ہم کرتے ہیں جس میں کوئی دینی نقطہ نہیں ہوتا، امت کی فکر کا پہلو نہیں ہوتا. اور امت کی فکر کا پہلو نہیں ہوتا اور صرف ایک تماشائی بائی سٹینڈر کے طور پر ہم ان چیزوں کی گفتگو کرتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دل میں کتنا دکھ ہوتا ہے، اور اگر دکھ ہوتا ہے تو دعا کتنی کرتے ہیں، دعا کتنی کرتے ہیں. آج فجر میں دعا کی کسی نے فلسطین اور سیریا کے لیے، ظہر میں کسی نے دعا کی جمعہ کے بعد، عصر میں کسی نے دعا کی، مغرب میں کسی نے دعا کی، ہمارے کھانے پینے میں کوئی فرق آیا؟ اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہمیں غم بھی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے غم کا اظہار کرتے ہیں، کبھی آدھی روٹی کم ہوئی کھانے پینے میں، کبھی ہماری عیش میں کوئی فرق آیا، کبھی ہم نے ہماری عیش میں سے کچھ کاٹ کر کے ان پر پیسے بھیجے، کہاں ہے غم؟ ہمارے گھر میں ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے لیے کینسر کی تشخیص کرتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس دن ہم کھانا نہیں کھا سکتے، اور یہاں کئی سو مارے جا رہے ہیں، ہمیں غم بھی ہے مگر کھانا اسی طرح کا ہے، مزے اسی طرح کے ہیں، تو ہم بائی اسٹینڈر کے طور پر واچ کر کے مزے لے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا غم کچھ نہیں ہے کسی کو، غم کچھ نہیں، غم کسی کو کچھ نہیں ہے، غم کسی کو کچھ نہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ضائع مت کرو وقت دوستوں کے ساتھ، نماز کے بعد باہر کھڑے رہ کر 15 منٹ نکل گئی، آدھا گھنٹہ نکل گیا، ایک گھنٹہ نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. گھروں میں مجلسیں، محفلیں، کھانے پینے کی پارٹی، اس میں گھنٹے نکل جاتے ہیں، جمع ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ذرا مزہ آئے گا، ذرا عیش کریں گے. تو میرے بھائیو، یہ سب اپنی زندگی کو برباد کرنے کی چیزیں ہیں، برباد کرنے کی. آپ اس پر ریشنلی سوچیں، عقل سے سوچیں، لاجک سے سوچیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سینس ہوتی ہے یا نہیں، وہ سمجھ میں آتی ہے یا نہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ ہم فرینڈ سرکل میں جمع ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں تو لایا نہیں میں، 4-5 گھنٹے ہمارے نکل جاتے ہیں. دعوت میں، کھانے پینے میں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ. تو ملنے جھلنے سے اپنے آپ کو روکے، دھیرے 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 اس کو کم کریں. لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا، دل اللہ سے لگاؤ، دل اللہ سے لگاؤ، وقت نکال کر دیکھو. ہم جب بھی ہوتے ہیں اللہ کے لیے، ہمارے پاس تنہائی میں کبھی وقت نہیں ہوتا. ابھی اس وقت اللہ کی بات ہو رہی ہے مگر ہم کلیکٹیولی بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوق کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، مخلوق کے اندر. ہمارا دل ایسا ابھی نہیں بنا ہے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے جڑا رہے، ابھی نہیں بنا ہے ہمارا. تو ہمیں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ ایسی نکالنی چاہیے کہ نہیں، کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر پوری مسجد چلی جائے مگر ہم وہیں بیٹھے رہیں اور کچھ اللہ سے بات چیت کر لیں، کچھ اللہ اللہ کر لیں، کانسنٹریٹ کریں کہ مجھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، لایعنی سے اپنے آپ کو بچاؤ. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لایعنی مباح ہے، مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جائز ہے، مگر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لایعنی کا ایک سرا، ایک اینڈ جائز ہے تو اس کا دوسرا اینڈ جو ہے وہ حرام ہے. تو جو بھی لایعنی میں قدم رکھتا ہے وہ دھیرے دھیرے حرام تک پہنچ ہی جائے گا. اور بھائی، یہ فٹ بال کے جو شوقین ہیں، کرکٹ کے جو شوقین ہیں، وہ ایک عام فتوے کو لے کر کے اپنا کام نہ کرے کہ فٹ بال کی کامنٹری سننا جائز ہے اور کرکٹ کی کامنٹری سننا جائز ہے. آپ اپنے آبسیشن کو بھی تو دیکھیے کہ آبسیشن کتنا ہے، کہ اس کی وجہ سے آپ جماعت کی نماز چھوڑتے ہیں، اس کی وجہ سے جمعہ کا خطبہ چھوڑتے ہیں، اس کی وجہ سے غم آپ کو اتنا ہوتا ہے کہ 2-3 دن تک تو آپ کام نہیں کر سکتے اچھی طرح، دماغ کام نہیں کرتا. ٹیم جیتتی ہے تو شربت بھی پلاتے ہیں، اور ٹیم ہار جاتی ہے تو 2-3 دن تک ایسا جیسے کہ ماتم. تو آپ دیکھیے کہ آپ کا دل کدھر گیا ہے. یہ ساری حالت مفتیوں کو بتائیے کہ میرا یہ کنڈیشن ہے، میرے لیے کیا کہتے ہیں آپ، میرے لیے کیا کہتے ہیں. یہ تو فٹ بال کی کامنٹری سننا جائز ہے وہ میرے جیسے آدمی کے لیے، کہ جس کو کوئی انٹرسٹ نہیں اور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے چالو کر دیا، اب 10-15-20 منٹ سن لیا، یہ ٹیم کھیل رہی وہ ٹیم کھیل، میرے جیسے کے لیے کہ بھائی ہاں یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں دل لگا ہوا نہیں ہے. کوئی آف بھی کر دے گا تو دل کو دکھ نہیں پہنچے گا کہ بھائی یار چالو رکھو نا یار ابھی. ایسے آدمی کے لیے جائز، جس کو تکلیف ہوتی ہو کہ آف کیوں کر دیا، تکلیف ہوتی ہو کہ یار یہ اذان ابھی کیوں ہو گئی، نماز کا وقت ابھی کیوں ہو گیا، اور اگر بہت مجبور کر کے جاتا ہے تو وہ امام صاحب کی نماز اسے لمبی لگتی ہے اور انتظار میں رہتے کب سلام پھیرے، اور سلام پھیرتے ہی بھاگتا ہوا گھر آتا ہے. یہ سب تفصیلات بتاؤ نا مفتیوں کو، اور پھر پوچھو کہ یہ کامنٹری جائز ہے یا نہیں. آپ صرف ایسا کہتے ہیں کہ فٹ بال کی کامنٹری اگر کوئی سن لے تو جائز ہے یا نہیں, تو مفتی کہتے ہیں کہ بھائی جائز ہے, جیسا آپ پوچھیں گے ویسا جواب ملے گا. تو میں جو باتیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں, اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو میرا کیا فائدہ ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی کہ ایک طرف فٹ بال کی کامنٹری چل رہی ہے اور دوسری طرف ہمارا بیان چل رہا ہے اور ہمیں یہ فکر ہوتی کہ فٹ بال کی کامنٹری لوگ سننے کے لیے جائیں گے تو ہمارا مجمع کم ہو جائے گا, اور فٹ بال کی کامنٹری نہیں سنیں گے تو ہمارا مجمع بڑھ جائے گا, تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اتنی ساری محنت یہ اس لیے کر رہا ہے. اس لیے نہیں, آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ سننے کے باوجود, سننے کے باوجود کہ بعض اہل علم بھی میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ بہت ایکسٹریم ویو ہے, اس کے باوجود میں کہتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح ہے اور یہی صحیح ہے اور یہی صحیح ہے, مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں جو کہہ رہا ہوں کامنٹریز کے بارے میں, یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے, مجھے ذرہ برابر شک نہیں. پوری دنیا میں جتنے اللہ کا خوف رکھنے والے علماء مفتی ہیں ان سے پوچھو کہ میری بات صحیح ہے یا نہیں, آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے, مجھے ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے. اور جب میرے کانوں میں ایسی باتیں آتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات زیادہ کہنی چاہیے, اس لیے کہ ایک آواز جو بلند ہے اس وقت وہ بھی اگر خاموش ہو جائے گی تو امت کا بہت بڑا نقصان ہوگا. چاہے کسی کو اچھا لگے, کسی کو برا لگے, چاہے میری بدنامی ہو, یہاں بدنامی ہو, اللہ کے یہاں میری بدنامی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جس دن قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عام نوالو ان لمحات کا حساب لیں گے, اس وقت سب کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ صحیح وہی تھا جو یہ کہہ رہا تھا. مجھے پورا انشرہ ہے اس میں, ذرہ برابر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. لایانی سے بچو اپنے آپ کو, بچاؤ میرے بھائیو, بچاؤ اپنے آپ کو, لایانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک فٹ بال کی کامنٹری 90 منٹس میں کتنا کھوتے ہیں آپ, کرکٹ 5 دن تک چلتی رہتی ہے, کتنا کھوتے ہیں لوگ. اور پھر اتنا ہی نہیں, وہ فٹ بال آنے سے پہلے کتنی مرتبہ ہم بات چیت کرتے ہیں مسجد سے باہر, مسجد میں آنے سے پہلے, اور پھر فٹ بال ٹیم ہارتی ہے جیتتی ہے اس میں کتنا, اور پیسہ, وقت بھی اس میں برباد, پیسہ بھی اس میں برباد. شوق ہوتا ہے تو دوسرے ملکوں میں فائنل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, فائنل دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, اور ایک ایک آدمی 10,000 پاؤنڈ کا خرچہ کر کے آتا ہے. انہی لوگوں سے 51 پاؤنڈ اگر چندہ مانگا جائے کسی مسجد مدرسے کے لیے تو ان کو اپنے یہاں کڑکی نظر آتی ہے کہ اس وقت فیکٹری کے حالات ٹھیک نہیں ہے, اور وہی 10,000 پاؤنڈ کا خرچ کر کے جاتے ہیں. اور یہ میں تخمیناً نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے لوگوں سے سنا جو خود گئے ہیں اور جنہوں نے 10,000 پاؤنڈ خرچ کیے ہیں, خود ان سے سنا ہم نے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو لایانی سے بچو, اور لایانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں. اب اگر ایسا کام ہے کہ جس کا دنیا میں فائدہ ہے, دنیا میں فائدہ, تو دیکھو کہ یہ ضروری ہے یا اس کی جگہ پر دین کا کوئی میں دوسرا کام کر سکتا ہوں. بچے ہمارے, نوجوانوں کے ساتھ ہمارا بہت تعلق ہے, اور اگر ہم تنگ نظر ہوتے اور بہت ایکسٹریم ہوتے تو اتنا بڑا نوجوانوں کا فالوئنگ ہمارے پاس نہ ہوتا, اتنا زیادہ جدید تعلیم یافتہ کا فالوئنگ نہ ہوتا. آپ ایک بات کو سن کر کے, ایک بات وہ بھی دور دور سے سن کر, ریشنلی دیکھو, باتوں کو سنو, سیڈیز پر ہے, انٹرنیٹ پر ہے, سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پوچھتے ہیں کہ فٹ بال کھیلنے میں تو کوئی حرج نہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی فٹ بال اگر ماڈریشن کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, وقت کا خیال کرتے ہوئے, نمازوں کا, اپنے بیوی بچوں کا, ماں باپ کا, ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اچھی نیت کے ساتھ کھیلیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثلاً کوئی یہ نیت کر لے کہ بھائی واک واک تو ہم سے ہوتا نہیں ہے, جاگنگ کے لیے بھی ہم جا نہیں سکتے, اور یہ جاگنگ اور واک جسم کے لیے مفید ہے, تو چلو فٹ بال کھیلنے کا معمول بناتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے فٹ بال کھیلیں گے, تو
تو اس سے ورزش تھوڑی ہو جائے گی, اور ورزش ہوگی تو جسم اچھا ہوگا, اچھا رہے گا, اور جسم ٹھیک رہے گا تو میرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ جسم ٹھیک رہے. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر آپ کو ثواب بھی مل سکتا ہے, یہ تو نیت پر ہے, یہ لایعنی نہیں ہے, یہ لایعنی نہیں, اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے جسم کو, مگر اعتدال کے ساتھ. تو ایسا کوئی کام ہے جو لایعنی نہیں ہے مگر دنیا کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ ضروری بھی ہے تو کرنا چاہیے. میں کئی نوجوانوں کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی آپ کی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کچھ ذرا محنت کرو, کوشش کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا سستی غفلت رہ گئی. تو میں کہتا ہوں کہ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو, ہفتے میں ایک مرتبہ فٹ بال کھیلو. دیکھو میں خود کہتا ہوں ان کو, اور پھر نیت بتلاتا ہوں کہ ان نیتوں کے ساتھ کھیلو. ماحول اچھا ہو, جن کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ صحبت بری نہ ہو, یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر. لایعنی, لایعنی سے بچو, اور اگر لایعنی نہیں ہے اور دنیاوی کام ہے تو مفید ہے تو کرو, لیکن اس کی وہ اتنا ضروری نہیں ہے. مفید تو ہے دنیا میں مگر ضروری نہیں ہے, تو اس کی جگہ پر کوئی دین کا کام کرو. اور اگر وہ دین کا کام ہے تو دین کے کام میں دیکھو کہ دو کاموں میں سے کون سا ہے. اس وقت تلاوت بھی کر سکتا ہوں, ذکر بھی کر سکتا ہوں, تو مفید میرے لیے کون سا ہے؟ مفید. اور یہ کون طے کرے گا؟ اچھے ماہر علماء جن کو شریعت مطہرہ سے تعلق ہو, جن کو آخرت کے ساتھ تعلق ہو, وہ یہ فیصلہ کر سکیں گے. اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ تعالی شانہ کچھ بصیرت ہمیں بھی پھر عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, خلاصہ یہ نکلا کہ وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیر مسلم کے وقت کی قدر دانی کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے. یعنی مسلم ہو یا غیر مسلم, جس نے وقت کی قدر کی وہ ترقی کر گیا, چاہے دنیا میں ترقی چاہے آخر. دیکھو وقت کی قدر کرے گا وہی ترقی کرے گا. یہ بڑے بڑے تاجر لوگ جو تاجر ہو گئے ایسے ہی تھوڑے ہو گئے, ان کو پوچھے کہ کتنی قربانی انہوں نے دی ہے, کتنی کتنی قربانیاں کرتے ہیں تب جا کر کے یہ مالدار ہوتے ہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے جو سائنٹسٹ وغیرہ بہت ترقی کر جاتے ہیں ان سے پوچھئے جا کر کے کہ آپ نے کتنی کتنی قربانیاں کی ہے. ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر شادی نہیں کرتے, اپنا گھر نہیں بساتے. ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں بالکل سمپل سیدھا سادہ رہنا ہوتا ہے, کھانا پینا بھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اسی میں لگے رہتے ہیں جو مقصد ہے ان کی زندگی کا. وقت کی قدر, وقت کو جتنا آپ اپنے مفید کاموں کے لیے استعمال کریں گے اتنی ہی آپ کی ترقی ہوگی. تو یہ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ, علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر آرنلڈ, ان کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا, کشتی کا سفر تھا ہم دونوں کا. ہم دونوں پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں, تو ہم دونوں کا سفر ہوا, تو کشتی جو ہے وہ موجوں کے تلاتم میں آ گئی, اور کیپٹن نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کشتی ڈوب جاوے. تو کہا کہ میں اپنے کیبن سے باہر تھا, میں اور ڈاکٹر آرنلڈ ایک ہی کیبن میں تھے, تو جب میں نے یہ اعلان سنا تو میں دوڑتا ہوا کیبن میں پہنچا دیکھنے کے لیے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر آرنلڈ کہاں ہیں, ہمارے ساتھی, تاکہ ان کو بھی اطلاع ہو, اگر سوئے ہوئے ہوں تو جگا کر کہوں کہ کشتی خطرے میں ہے. تو کہا کہ جب میں پہنچا کیبن کے اندر تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر آرنلڈ بہت سکون کے ساتھ بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں, کتاب دیکھ رہے ہیں بہت سکون کے ساتھ, غیر مسلم. تو کہا, میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر آرنلڈ آپ کو پتا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اعلان آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں سن رہا ہوں میں. تو کہ آپ اعلان سن رہے ہیں کہ کشتی ڈوب سکتی ہے اور آپ آرام سے بیٹھ کر کتاب دیکھ رہے ہیں. تو کہ اسی لیے تو کتاب دیکھ رہا ہوں کہ کشتی اگر ڈوب گئی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے, تو مرنے سے پہلے پہلے جتنا اچھا کام ہو جائے اچھا ہے. ایک غیر مسلم کہ کشتی کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے, تو اچھا ہے کہ کشتی کے ڈوبنے سے پہلے جتنا اچھا کام کر سکوں کر لوں, مفید کام کر سکوں کر لوں. تو ہمارا اور آپ کا تو ایمان ہے کہ روح کسی وقت نکل سکتی ہے اور ہماری زندگی کی کشتی کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے, تو یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ میری زندگی کی کشتی ڈوب جائے, میں جتنا مجھ سے ہو سکے اللہ کو راضی کرنے والے اچھے اچھے زیادہ سے زیادہ کام کر لوں.
اسی لیے بعض بزرگوں کے حالات میں ہے کہ ان کو جب پوچھا جاتا تھا کہ بھائی ذرا ٹھہرو آپ سے بات کرنی ہے، ذرا ایک منٹ، سلیم ایک منٹ، ابراہیم ایک منٹ، تو وہ کہتے تھے کہ مجھ سے بات کرنی ہو تو پہلے سورج کو روک لو، سورج رکے تو میں بات کروں، اس لیے کہ سورج چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی بھی چل رہی ہے، میں اپنی زندگی کو ضائع کرنا نہیں چاہتا. اور بعض بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ستو گھول کر پی لیتے تھے، ستو گھول کر پی لیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، روٹی ستو گھولتے تھے، ویٹابکس کی طرح یوں کر کے پی لیا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ ستو گھول کر پیتے ہیں، روٹی سالن گوشت سبزی سالڈ کچھ کھاتے نہیں آپ؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے چبا چبا کر روٹی سالن کو کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ حساب کیا، تو دیکھا کہ اس میں 20 منٹ لگتی ہے فار ایگزامپل، اور ستو گھول کر کے پی کر کے دیکھا تو اس میں 5 منٹ لگی. تو 20 منٹ میں سے 5 منٹ کو ہم نے نکال کر 15 منٹ ہم نے دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ، قرآن کتنا پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنی مرتبہ سبحان اللہ کا فائدہ ہم نے دیکھا، اتنی مرتبہ قرآن کی آیت کا ہم، اتنی قرآنی آیت کا فائدہ دیکھا، اس وقت سے ہم نے سوچا کہ چبا چبا کے اچھی اچھی غذا تو آخرت میں کھا لیں گے، ابھی تو آخرت بنانے کے لیے جتنا وقت مل جائے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ علم تو اسے حاصل ہوا جس نے اپنے آپ کو نریش کیا، جس نے اپنی غذا دودھ رکھی، جس نے دودھ کے ذریعے اپنے آپ کو نریش کیا اس کو علم حاصل ہوا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں روٹی ڈال کر کے سو جاتا تھا اور صبح اٹھ کر کے اسے گھول کر کے پی جا، یہ ناشتہ ہو گیا. تو کتنی منٹ لگی اس میں؟ 5 منٹ. اور جو لوگ صبح اٹھتے تھے، چائے پکاتے تھے، ناشتہ تیار کرتے تھے، چولہا جلاتے تھے، کہا کہ وہ پیچھے رہ گئے، ہم امام ابو حنیفہ کے پاس پہلے جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو علم تو اس نے حاصل کیا جس نے دیکھو وقت کی قدر کی، وقت کی قدر دانی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا کہ 2 وقت کھانا کھاتا تھا، مگر شام کا کھانا تو خود کھاتا تھا اور دوپہر کا کھانا بہن کھلاتی تھی، میری ہمشیرہ، اور بہن کھلاتی تھی. کام میں اتنا بزی رہتا تھا، مشغول رہتا تھا کہ بہن مجھے یوں ہاتھ میں لقمہ لے لے کر کھلاتی تھی کہ بھیا آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں آپ کو کھلا دیتی ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پیٹ تو بھر جاتا تھا مگر پتہ نہیں چلتا تھا کہ بہن کیا کھلا کر گئی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کہا کوئی کھلانے والا نہیں رہا، تو اب ایک ہی وقت کا کھانا رہ گیا. اتنا وقت کی قدر، اتنے وقت کی قدر. تو اصل میں یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت تاکید کے ساتھ کہ سب سے پہلے تو میں خود اس کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ یہ سب بولنے سے مجھے توفیق عطا فرما دے اور میں وقت کی قدر کرنے والا بن جاؤں، اس کے بعد آپ سب دوست وقت کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور جہاں جہاں تک آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچے، بعد میں سی ڈی کے ذریعے یہ پیغام پہنچے، اللہ کرے کہ تحریری شکل میں بھی یہ باتیں آ جائیں اور اس کے ذریعے پیغام پہنچے، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تاکہ ہماری زندگی کے لمحات قیمتی بن جائیں اور قیامت کے دن جو ہے ہمیں سرخ روئی ہو اور اس وقت ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کریں کہ ہم نے ہمارا وقت کا سرمایہ جو ہے، وقت کا جو اسیٹ ہے وہ صحیح جگہ پر انویسٹ کیا تھا، جس کا آج ہمیں بہت زیادہ پھل مل رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد صرف ایک چیز پر حسرت کرے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک ریگریٹ رہے گا، ایک حسرت رہے گی. وہ کیا؟ کہتے ہیں زندگی کا وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں نہیں گزرا تھا، لایانی میں گزرا تھا، گناہ میں گزرا تھا، اس پر تو حسرت ہوگی، لایانی میں گزرا تھا کہ کاش کہ اس وقت کو اللہ کی یاد میں اللہ کو راضی کرنے والے کسی کام میں خرچ کر دیتا تو آج میری جنت یہاں ہے تو یہاں ہو جاتی، اتنی نعمت ملی ہے تو اتنی مل جاتی، اللہ اتنا خوش ہے تو اتنا خوش ہو جاتا، وہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی. طلبہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت کی خوب قدردانی کریں، اس لیے کہ طالب علمی کا زمانہ دوبارہ آتا نہیں ہے. وقت کا ضیاع جو ہے وہ علم سے محرومی کا سبب بنتا ہے. آپ علم سے محروم نہ رہے. ایک مرتبہ علم سے محروم رہ کر نکل جاتا ہے, پھر دوبارہ یہ مواقع ہاتھ میں نہیں آتے. بزرگان دین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ طالب علمی کا زمانہ, یہ دارالعلوم میں جو قیام کا زمانہ ہے, یہ پڑھنے کا جو زمانہ ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر اندھا ہو کر کے باہر نکلے گا تو باہر نکلنے کے بعد کوئی اسے آنکھ نہیں دے سکتا. اگر ماں کے پیٹ سے صرف چار انگلی لے کر آئے گا تو دنیا میں اسے پانچویں انگلی کوئی نہیں دے سکتا. یہ پلاسٹک سرجری تو ہو سکتی ہے, انگلی کوئی نہیں دے سکتا. ماں کے پیٹ میں جیسا ہوگا اور ماں کے پیٹ سے جیسا نکلے گا بعد میں ویسا ہی رہے گا, بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ چھ سال آپ کے جو مدرسے کی زندگی کے ہیں, ان چھ سال میں اگر نمازوں کا اہتمام ہوگا, تکبیر اولا کا اہتمام ہوگا, وظائف کا اہتمام ہوگا, ذکر اللہ کا اہتمام ہوگا, اتباع سنت کا اہتمام ہوگا, تلاوت کا اہتمام ہوگا, دعاؤں کا اہتمام ہوگا, امت کے لیے کڑن اور فکر کا اہتمام ہوگا, جن جن چیزوں کا اہتمام ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ رہے گی. اور اگر طالب علمی کے زمانے میں سستی ہے, غفلت ہے, شرارت ہے, یہ فارغ ہونے کے بعد بھی رہے گی, اسے آپ کی زندگی میں سے کوئی نہیں نکال سکے گا. آپ خود بھی محنت کر کر کے تھک جائیں گے مگر یہ چیز نکلے گی نہیں. تو اس لیے آپ بھی اپنے اوقات کی بہت قدردانی کریں, اور دوسرے باقی جتنے حضرات ہیں ان سب کی خدمت میں بھی گزارش ہے, ماؤں بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اپنے وقت کی قدر دانی کریں, اور وقت کی قدر کر کے اس کی خوب حفاظت کریں. اس لیے کہ اسی وقت میں جو کچھ ہوگا وہ آخرت میں کام آئے گا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. یہ عمر جو ہے وہ برف کی طرح پگھل رہی ہے, آہستہ آہستہ, چپ کے خاموش خاموش, رفتہ رفتہ, آہستہ آہستہ, دم بدم, ہر ہر سانس کے ساتھ. آئس جو ہے آئس پگھلنے سے پہلے استعمال کر لو, اس سے پہلے کہ آئس پگھل جائے استعمال کر لو. ہمارے گھروں میں اول تو ہے کہ ہم ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں تو آئس کی ضرورت نہیں پڑتی برف کی, ہاں, اور اگر برف کی ضرورت پڑتی ہے تو اتنی زیادہ آئس ہوتی ہے اور اتنا برف ہوتا ہے کہ ہمیں قدر نہیں. مگر انڈیا میں اگر آپ ہوتے کسی دیہات میں اور اس زمانے میں جبکہ فریزر نہیں ہوتے تھے اور اڑوس پڑوس میں سے کسی کے یہاں سے برف گھر میں آتا تھا تو اس کی کتنی قدر کرتے تھے, وہ دیکھ کر کے آپ کو پتا چلتا کہ بھائی جلدی جلدی استعمال کر لو, یہ برف پگھل جائے گا, جلدی استعمال کر لو برف پگھل جائے گا. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ دوپہر کو جون جولائی کی گرمی تھی اور میں باہر نکلا 11 بجے, 11:30 بجے, 12 بجے, تو برف گولا بیچنے والے کو میں نے دیکھا. تو وہ برف گولا بیچنے والا وہ بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے, اب تو وہاں کا کلچر بھی بدل گیا ہوگا, مگر ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں, ہم نے خود بھی دیکھا بھوریا گاؤں میں برف گولے والا آتا تھا. تو وہ کیا, وہ برف کی سل خریدتا تھا, برف کی ایک سل, دو سل, تین سل, اپنے جتنا, تو اس کے پاس 100 روپیے ہوتے تھے, وہ 100 روپیے سے برف کی ایک سل خریدے گا اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا وہ برف کو, اور برف کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسا کر کے گولا بناتا ہے گولا, اور اس گولے کے اندر یوں کر کے سیرپ چھڑکتا ہے, تو سیرپ چھڑک کر کے وہ بیچتا ہے, تو اسے ایسے چوس کر کے کھاتے ہیں جیسے لولی کو کھاتے ہیں برف گولا. تو جب وہ برف گولا, تو اب یہ اس کے پاس فریزر نہیں ہوتا, اس نے اس کے اوپر ٹاٹ لپیٹا ہوا ہوتا ہے کہ گرمی سے کسی طرح بچ کر کے رہے اور کم سے کم یہ پگھلے. تو 100 روپیے کی ایک سل وہ خریدتا ہے اور برف گولے وغیرہ بیچتا ہے تو اس کو 50 روپیے کی, 25 روپیے کی پروفٹ ہوتی ہے, 25 روپیے کا نفع ہوتا ہے. اس 25 روپیے سے جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اور 100 روپیے سے پھر دوسرے دن سل خریدتا ہے. اسی طرح اس کی سائیکل چلتی رہے, آج اس گاؤں میں جائے گا, کل دوسرے گاؤں میں جائے گا, کل تیسرے گاؤں میں جائے گا, صبح سے شام تک یہ ٹوئل کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اس طرح بھرتا ہے. اب اگر کوئی اس سے خریدے نہیں تو پروفٹ تو جائے گی ہی, مگر اس کے جو اصل 100 روپیے کا اسیٹ ہے وہ اگر چلا گیا تو آگے وہ خرید نہیں سکے گا. تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت نکلا کہیں جانے کے لیے, بہت گرمی تھی, اور گرمی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کا آنا جانا کم, اب آنا جانا کم تو برف گولے خریدے کون؟ تو کہتے ہیں دو چار آدمی جو بھی گزرتے تھے تو وہ جو برف والا تھا وہ روتے ہوئے منت کرتا تھا کہ اللہ کے واسطے مجھ سے خریدو, اللہ کے واسطے مجھ سے خریدو, اس سے پہلے کہ برف پگھل جائے اللہ کے لیے خرید لو, اللہ کے لیے خرید لو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی یہ آہو زاری اور یہ منت, یہ سماجت, یہ رونا دھونا دیکھ کر کے ٹھہر گیا میں, اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا ہماری زندگی کا سرمایہ بھی اسی طرح برف کی طرح پگھل نہیں رہا ہے, اور جیسے اس کو برف کے پگھلنے کی فکر ہے ہمیں بھی ہماری زندگی کے سرمایہ کے پگھلنے کی اتنی ہی فکر نہیں ہونی چاہیے. دیکھو سبق لیا انہوں نے اس سے, تو ہماری زندگی کا برف بھی پگھل رہا ہے, اس سے پہلے کہ وہ پگھل جاوے فکر کرو, آخرت کی تیاری میں اسے لگاؤ, دھیرے 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 ٹائم ٹیبل بنا کر کے, ابھی معمولات جو ہیں اسے مقرر کرو, ایسا ٹائم ٹیبل بناؤ کہ ذرا ریلیکسڈ ہو, پھر دھیرے دھیرے بڑھاتے جاؤ, دھیرے دھیرے بڑھاتے جاؤ, دھیرے دھیرے بڑھاتے جاؤ, انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی. اور اپنے اپنے مشائق کے ساتھ رابطہ بھی برابر رکھیں, ان کے رہنمائی میں ان کے مشورے سے آگے کام کریں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمارنا أواخرها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمة. بھائی سوموار سے منڈے سے اب سب پروگرام جو ہے عشاء کے بعد ہوں گے, تو تھوڑے دنوں کے لیے ذرا تکلیف ہوگی, اور تکلیف بھی کیا وہ مجلس مختصر کر دیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ اب مغرب کے بعد سب کے کھانے کا وقت ہے. تو انشاءاللہ منڈے سے سارے پروگرام عشاء کے بعد ہوں گے, اب منڈے سے اس کا خیال رکھا جائے. اور
انشاءاللہ آئندہ کل جو مہینے کا پہلا سنیچر ہے, ہمارا ماہانہ تربیت اور تزکیہ کا پروگرام ہوگا جو انشاءاللہ 5 بجے شروع ہوگا. تو تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کرے. یہ پروگرام مہینے میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے, تو ہمیں اپنے دوسرے مشاغل کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے اس میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ بھی کوشش ہو کہ ہم بالکل ابتدا ہی سے پہنچے. 5 بجے یہ پروگرام شروع ہوتا ہے اور لوگ دور سے پہنچ جاتے ہیں تو ہم قریب میں رہتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم 5 بجے سے پہلے پہنچ جائے اور پورے پروگرام میں بالکل ابتدا سے آخر تک اس میں شرکت کرے. تو آپ خود بھی تشریف لائے اور دوسرے دوست احباب کو بھی اس کی اطلاع دے, اور انشاءاللہ اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد ماہانہ اصلاحی مجلس ہوگی مستورات کے لیے, تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس میں بھیجنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ ٹمارو بینگ دا فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ دا منتھلی تربیہ اینڈ تزکیہ پروگرام ول ٹیک پلیس اینڈ اٹ ول اسٹارٹ ایٹ 5 o'clock انشاءاللہ انٹل دا مغرب صلاح. سو آل برادرز آر ریکویسٹڈ ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ پاس دا میسج آن, اینڈ وی شوڈ ٹرائی اینڈ میک شیور دیٹ وی کم رائٹ فرام دا بگننگ سو دیٹ وی کین بینیفٹ فرام دا ہول پروگرام. And if not, for some reason, we have some sort of excuse, then at least try and participate after the Asr Salah in the final program. And inshallah, on Sunday, the monthly Islahi Majlis for women will take place. So brothers and sisters are requested to participate, and the brothers are requested to also inform the women folk to participate in this program. Jazakumullah.